الذي أنزلت فيه القرآن
اے میرے پالنے والے، مجھے اپنے پردے میں لے لے اور اپنے خاص کرم سے مجھے سرزنش سے معاف رکھ۔ میں وہی بچہ ہوں جسے تو نے پالا، میں وہی گوارا ہوں جسے تو نے علم دیا، میں وہی گمراہ ہوں جسے تو نے راہ دکھائی، میں وہ پست ہوں جسے تو نے بلند کیا، میں وہ خوف زدہ ہوں جسے تو نے امن دیا، میں وہ بھوکا ہوں جسے تو نے سیر کیا، اور وہ پیاسا ہوں جسے تو نے سیراب کیا، میں وہ عریان ہوں جسے تو نے لباس دیا، میں وہ محتاج ہوں جسے تو نے غنی بنایا، میں وہ کمزور ہوں جسے تو نے قوت بخشی، میں وہ پست ہوں جسے تو نے عزت عطا فرمائی۔ یہ ہے فراز کچھ ایسے کلمات دعائے ابو حمزہ سمالی کے۔ جی ہاں ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ سب کی خدمت میں سلام اور رمضان المبارک کی مناسبت سے تبریک و مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جی ہاں، آج سے رمضان المبارک کا آغاز ہو رہا ہے بعض ممالک میں، اور بعض ممالک میں کل سے شروعات ہوئی ہے، اور برصغیر میں جہاں تک ہماری معلومات ہے کل سے اصلی شروعات ہوگی رمضان المبارک کی۔ خیر، بہرحال اس زمانے کی مناسبت سے اور اس وقت کی مناسبت سے میں آپ سب کی خدمت میں تبریک و تہنیت عرض کرتا ہوں کہ بہت ہی مبارک ایام ہیں، مبارک دن ہیں۔ امید ہے کہ خداوند کریم ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ ہم صحیح معنوں میں روزہ داری کا حق ادا کر سکتے، اور اس رمضان کی اہمیت اور اس کی جو افادیت ہے اس کو سمجھ سکیں۔ امید ہے آج جو اس سلسلے کا آغاز ہو رہا ہے، یعنی جو کل ہم نے استقبالیہ طور پہ پروگرام پیش کیا تھا، اور آج صحیح معنوں میں باقاعدہ ہم آغاز کر رہے ہیں رمضان کے پروگراموں کا، تو آپ ہمارا ساتھ دیجیے گا، اور آخر تک انشاءاللہ آپ کی جو رہنمائی رہے گی اور ہمارا آپ کا ساتھ رہے گا، امید ہے پروگرام کو اور بھی اچھا سے اچھا بہتر بنا سکے گا ہم۔ تو ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ سب کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔
اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدی اخرج حب الدنیا من قلبی واجمع بيني وبين المصطفى وآله، خيرتك من خلقك وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله، وانقلني إلى درجة التوبة إليك، وأعني بالبكاء على نفسي، فقد أفنيت بالتسويف والآمال عمري، وقد نزلت منزلة الآيسين من خيري، فما يكون أسوأ حالا مني إن أنا نقلت على مثل حالي إلى قبري، لم أمهده لرغدتي ولم أفرشه بالعمل الصالح لضجعتي، وما لي لا أبكي ولا أدري إلى ما يكون مصيري، وأرى نفسي تخادعني
وأيام۔ جی ہاں ناظرین، پھر سے ہم آپ کو خیر مقدم عرض کرتے ہیں، اور پروگرام مہمان خدا جو ہم نے اس مناسبت سے رمضان المبارک کے ایام کی مناسبت سے آپ سب ناظرین کے لیے نظر میں رکھا ہے، اس میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید اور ان ایام کی مناسبت سے بہت بہت تبریک عرض کرتے ہیں. چونکہ ہمارے بزرگان کا بھی یہی کہنا ہے کہ جتنا ہو سکے، چونکہ ایک ایسا مہینہ ہے، ایسا وقت ہے اور ایسا ٹائم ہے کہ جس میں انسانیت کا آغاز ہو رہا ہے، یعنی انسان اگر ہم دیکھیں گے کہ انسانیت بنانے کے لیے، انسان کو انسان بننے کے لیے اگر کوئی خاص وقت ہے تو یہی وقت ہے، یہی آغاز ہے کہ انسان اپنے آپ کو سنوارے، اپنے آپ کو سنبھالے، اپنے آپ کو صحیح معنوں میں انسان انسان اور انسانیت کے قابل بنا سکے. تو یہ مہینہ ہے، اس مبارک مہینے کی مناسبت سے بزرگان کا کہنا ہے کہ جتنا ہو سکے کہ ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرو، ایک دوسرے کے ساتھ گلے ملو، ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور شفقت اور ہمدردی کے ساتھ ملا کرو. تو ہمیں امید ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام کو دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہی رہیں گے، اور جتنے بھی اہم نکات ہوں گے ان کی طرف آپ ہمیں متوجہ کریں گے تاکہ ہم اس پروگرام کو بہتر سے بہتر بنا سکیں. جس طرح سے میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اور آج بھی عرض کرتا چلوں کہ اس پروگرام میں ہم مختلف نوعیت کے کلپیں رکھی ہیں، مثلا ہم صحت عامہ کے حوالے سے، ڈاکٹر صلاح مشورے کے حوالے سے، اور جو آداب و رسوم ہیں مختلف ہمارے ہندوستان، پاکستان اور مختلف جگہوں پہ، ان کے حوالے سے بھی کچھ کلپیں ہماری ٹیم نے بنائی ہیں. انشاءاللہ اس پورے مہینے میں ہم آپ کو دکھائیں گے. اور اس کے علاوہ ایک اہم استاد اور اہم شخصیت جو اسٹوڈیو میں یہاں ہماری مہمان بن کے آتی ہے، تو آج بھی ہم نے دعوت دی ہے دوبارہ جناب حجت الاسلام والمسلمین غلام جابر محمدی صاحب قبلہ کو. تو آئیے دیکھتے ہیں ان کی محضر میں چلتے ہیں اور آج وہ آپ کے لیے کیا لے کے آئے ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
ہم آپ کا بہت شکر گزار ہے کہ آپ نے دوبارہ زحمت فرما کر اس اسٹوڈیو کو مزین فرمایا. جیسے کل بھی ہماری گفتگو چل رہی تھی اس حوالے سے کہ رمضان کا وقت اور مقام جو ہے اپنی اہمیت رکھتا ہے، میں آج بھی اسی کی طرف آتا ہوں. یعنی پھر بھی آج بھی میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ اس اہمیت کو اور اجاگر کیا جائے، اور بھی آپ کچھ بیان فرمائیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین. سب سے پہلے میں ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور اس ماہ پر خیر و برکت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. جو سب سے اہم پہلو ہے اس ماہ مبارک رمضان کا، وہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اس کی حقیقت کو اور اس کی ماہیت کو پہچانیں اور اس کا عرفان حاصل کریں کہ ماہ مبارک رمضان کیا ہے. اسی سلسلے میں پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر لوگ ماہ مبارک رمضان کی شناخت حاصل کر لیتے اور پہچان جاتے کہ ماہ مبارک رمضان کیا ہے، تو وہ سب خواہش کرتے کہ پورے کا پورا سال ہی ماہ مبارک رمضان ہو.
سبحان اللہ.
یعنی یہ جو ہم اس طرف متوجہ نہیں ہے، اس کی وجہ عدم عرفان ہے،
بالکل شناخت
ہے. شناخت نہیں ہے، معرفت نہیں ہے. تو اگر معرفت ہو، معرفت کے بعد میں سمجھتا ہوں جو ہمارے لیے ایک ضروری امر ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس چیز کو محسوس کریں کہ ہم کتنے مقدس زمانے میں واقع ہوئے ہیں. کل تک ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ استقبال ماہ مبارک رمضان، اور آج ہم خود اس ظرف کے اندر مظروف بن چکے ہیں، اس کے اندر آ چکے ہیں، انتہائی مقدس زمانے کے اندر. اور اس کے تقدس کا اور اس کی اہمیت کا اور اس کی فضیلت کا عروج اور کمال ہے، اور اس کی انتہا ہو جاتی ہے کہ جب ہم رجوع کرتے ہیں قرآن پاک کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پروردگار کا ارشاد ہو رہا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی یہ اتنا عظیم زمانہ ہے کہ جس نے خدا جس کو خدا نے نزول قرآن کے لیے انتخاب کیا.
بالکل
اتنا عظیم زمانہ ہے. اب اس عظیم زمانے کو صرف بولنے سے نہیں بلکہ ہم اس کو لمس کر رہے ہیں اپنے پورے وجود کے ساتھ کہ ہم اس مقدس زمانے سے کیا استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم جب رجوع کرتے ہیں آیات الہیہ کی طرف یا احادیث مبارکہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہاں ہمیں مختلف قسم کے پیغامات ملتے ہیں، ارشادات ملتے ہیں کہ ان کو اگر ہم سرنامہ کلام قرار دیں اور ان کو اگر ہم اپنے زندگی کے لیے اپنے سامنے رکھیں اور ان سے سرمایہ حاصل کریں تو پھر اس بہترین وقت سے اور بہترین ظرف سے مستفید ہو سکتے ہیں،
بالکل بہرہ مند ہو سکتے ہیں۔ یہ آپ کی بات بالکل بجا ہے اور انشاءاللہ ہمیں ان فرمائشات اور ان جو نورانی کلام ہیں ان سے بھی آشنائی حاصل کرنے چاہیے، آپ سے بھی انشاءاللہ سنیں گے ہم۔ یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیتے ہیں، ڈاکٹری صلاح مشورے یہاں پہ ہمارے ناظرین کے لیے، اس کلپ کو دیکھتے اس کے بعد۔ جی ہاں ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مہمان خدا جو رمضان المبارک سے مخصوص ہے، اور یہاں پہ ہم نے جیسے میں نے عرض کیا تھا پروگرام کے ابتدا میں ہی کہ یہاں پہ ڈاکٹری صلاح مشورے کے حوالے سے، تاکہ چونکہ ناظرین آپ تو دیکھتے ہوں گے کہ پورے رمضان میں یہ جو بھوک ہے، یہ جو تھوڑا بہت انسان جو پرہیز کرتا ہے کھانے سے اور دوسری چیزوں سے، اس کے لیے بھی ڈاکٹری صلاح مشورے کیا ہونے چاہیے، ڈاکٹری حوالے سے، طبی حوالے سے کس حد تک ضروری ہے، اور کن چیزوں کا ہم استعمال کریں، کن چیزوں کا استعمال نہ کریں، اور کون سی بیماریوں میں ہم روزہ رکھ سکتے، کون سی بیماری ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، اس حوالے سے ہماری ٹیم نے یہاں پہ تھوڑے بہت زحمت کی ہے۔ آج دیکھتے ہیں کہ اس کلپ میں ڈاکٹر صاحبہ ہمارے لیے کیا صلاح مشورہ دے رہی ہے، دیکھتے رہیں۔
ناظرین، آج میں سافٹ ٹو ڈائجسٹ یعنی کہ جو ہاضمیت کے لیے اچھے غذا ہے ان پہ تھوڑا روشنی ڈالنا چاہوں گی، خاص کر رمضان کے مہینے کو حوالے میں لے کے، کہ رمضان کے مہینے میں ہمیں کیسے فوڈس لینے چاہیے، کون سے غذا کھانے چاہیے جو سافٹ اور ڈائجیشن ہے اور ہمارے ہاضمیات جو صحیح رکھے، ٹھیک رکھے۔ تو اس میں سب سے پہلے کہنا چاہوں گی کہ سب سے اہم ہے ہمیں فریش لیفی ویجیٹیبلس کا استعمال زیادہ تر زیادہ کرنا چاہیے۔ فریش لیفی ویجیٹیبلس یعنی کہ جیسے پالک ہے، لوکی ہے، اس کا جتنا ہو سکے اتنا استعمال کیا جائے، زیتون کا استعمال کیا جائے، اور جتنا ہو سکے اتنا ہمیں اپنی ڈائٹ میں سیلڈس وغیرہ کا استعمال کرنا چاہیے، ٹماٹر کا استعمال کرنا چاہیے۔ یہ ایک ویجیٹیبل کیٹیگری میں میں ان چیزوں کے حوالے سے کہنا چاہوں گی کہ یہ کافی ایزی ہے فار ڈائجیشن، یعنی کہ ہاضمیت کے لیے یہ فوڈس بہت صحیح رہتے ہیں۔ نمبر ٹو، ہمیں فریش فروٹس کا استعمال جتنا ہو سکے اتنا کرنا چاہیے۔ فریش فروٹس یعنی کہ جیسے ہم بنانا کھا سکتے ہیں، اورنجز لے سکتے ہیں جو بہت ہی اچھا ہے وائٹمن سی کو لے کے، اور جس میں کہ ہمیں ہائیڈریٹڈ بھی باڈی رہے گی تھرو آؤٹ دا ڈے، پانی کی مقدار بھی جسم میں کافی رہے گی۔ اورنجز ایپلز کھا سکتے ہیں، اور ہم واٹر میلن کافی استعمال کرنا چاہیے، میلن جس بھی قسم کا ہو ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ اگر ہم افطاری کے ٹائم بھی واٹر میلن کھائے تو بہت اچھا رہ سکتا ہے، کیونکہ ایک دم پانی پینا افطاری کے ٹائم وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، تو اس کے بجائے اگر ہم واٹر میلن کے دو چار پیسز لیں تو بہت اچھا ہے، ایک نیچرل وے پانی جائے گا جسم میں۔ تو ان فروٹس کا استعمال کرنا بھی ایک لائک یہ سافٹ ڈائجسٹڈ چیزیں ہیں جن کا استعمال ہمیں روزے کے مہینے میں کرنا چاہیے۔ اس کے باوجود لائک وائٹ میٹ، چکن بھی کافی ایزی ہے فار ڈائجیشن، اس کا استعمال ہمیں زیادہ کرنا چاہیے، اور وائٹ بریڈ کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے، میشڈ پوٹیٹوز اور ایون ایگس کا استعمال بھی ہم کر سکتے ہیں جو کہ اگین سافٹ ہے فار ڈائجیشن۔ ہوتا یوں ہے کہ جو یہ جتنے بھی میں نے آپ کو یہ غذائیں بتا دی جو ہمیں روزے کے مہینے میں استعمال زیادہ سے زیادہ استعمال کرنی چاہیے، اور اس سے ہوتا یوں ہے کہ یہ سافٹ فار ڈائجیشن ہے، یعنی کہ ہاضمیت کی قوت ان میں بہت جلد ہے، بہت ایزلی ہو جاتی ہے جسم سے، اور اسے ان ریٹرن یہ ہوتا ہے کہ اسے بہت جلد ہماری یہ ڈائجسٹ ہو جاتی ہے، ایبزارب جسم میں اندر چلی جاتی ہے، اور بہت ہی جلدی ہماری انرجی لیول شوٹ اپ ہو جاتی ہے، قوت ہماری جسم کی بہت جلد واپس آ جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سب سے اہم ہے اپنے جسم کو کافی حد تک کافی اچھے سے ہائیڈریٹڈ رکھنا، یعنی کہ پانی اور فلیوڈس کا بہت زیادہ استعمال کرنا، پانی فلیوڈس یعنی کہ لسی، جوسز، या चाय, इवन चाय फॉर दैट मैटर, उसके साथ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें, ये सारे फूड्स हमें जितना हो सके, जितना हमसे हो सके, ऐसी गिज़ाएँ जो बहुत ही ईजिली डाइजेस्ट हो बॉडी में, बहुत ही जल्दी एब्जॉर्ब हो और बहुत ही जल्दी हमें एनर्जी पहुंचाए, इफ्तारी के टाइम बहुत जल्दी एनर्जी पहुंचाए, इन चीज़ों का इस्तेमाल हमें ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करनी चाहिए।
जी हाँ नाज़रीन, बहुत बहुत खुश आमदीद कहते हैं एक मरतबा फिर आपसे, और उम्मीद है कि आपको हमारी ये जो क्लिप हमारी टीम ने यहाँ पे तैयार की थी अच्छी लगी होगी, क्योंकि सेहत आमा के हवाले से अगर देखा जाए तो रोज़े में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए वो है वाकन यही हाजमा। अगर इंसान का हाजमे में कुछ ख़राबी होने लगी तो बहुत मुश्किल है कि वो रोज़ा रख सके। लिहाजा जो यहाँ पे डॉक्टर साहब ने मशवरा दिया है उन पे अमल कीजिए ताकि इंशाल्लाह हमें तौफीक मिले और हम तौफीक हासिल कर सकें कि पूरे महीने हमारा जो हाजमा है ये सही मानों में काम कर सके और सही मानों में हम अपने सेहत के साथ साथ अपनी जिस्मानी ताकत के साथ साथ मानवी ताकत भी हासिल कर सके और खुदा की सही मानों में इबादत कर सके। क्योंकि मकसद और मुद्दा और हदफ हमारा यही है कि यह हमारा बंदन तंदुरुस्त रहे, हमारी सेहत कवी रहे और हमारी सेहत जो जितनी कवी होगी उतनी हम कुव्वत से, इतनी हम ताकत से खुदावंद करीम की इबादत भी कर सकते हैं और इबादत का सही हक भी अदा कर सकेंगे इंशाल्लाह। तो आइए यहाँ पे जो हमारे मेहमान मौजूद है जब मोहम्मदी साहब, उनसे एक और सवाल पूछते हैं, देखते हैं कि उनका जवाब कैसा होगा। किबला में यहाँ पे एक और सवाल, ये तो अहमियत तो आपने उजागर की, बहरहाल मुझे लगता है कि हमारे नाज़रीन के लिए इतना बहुत कुछ है कि इस अहमियत को जाने, और अहमियत में आपने सबसे अहम नुक्ता मारिफत का कहा, जितनी हमारी मारिफत ज़्यादा होगी उतना ही हम इसकी अहमियत का कायल हो जाएंगे। तो यहाँ पे कल भी आपने थोड़ा बहुत इशारा किया था रोजे की मुख्तलिफ किस्मों की तरफ आप इशारा फरमाना चाहते थे, चूंकि टाइम नहीं था, मैं चाहता हूँ कि आज उसकी तरफ आप इशारा फरमाएं।
देखिए रोजे की एक तकसीम जो हमारे सामने आती है वो फिक्री एतबार से है और अहकाम के एतबार से है, जिसको हम हमारे नाजरीन तौजील मसाइल में मुलाजा फरमाते हैं। बाद रोज़े ऐसे हैं जो वाजिब हैं, जिस तरह माह मुबारक रमज़ान के रोज़े हैं और इसकी दूसरी अकसाम हैं। कुछ रोज़े ऐसे हैं जो हराम हैं, जिस तरह ईदैन के रोज़े हैं, ईद के दिन रोज़ा रखना हराम है, कुछ इसी तरह मकरूह हैं, कुछ मुस्तहब हैं।
बिल्कुल,
ये एक ऐसी तकसीम है जिसे फिक्ही तकसीम कहा जाता है या अहकाम के एतबार से तकसीम की जाती है रोज़े की, के रोज़े की कौन कौन सी फरियात हो सकती हैं। लेकिन जो यहाँ हमारा मद्देनजर नुक्ता है और जिस चीज को हम यहाँ अपने नाजरीन के सामने पेश करना चाहते हैं वो ये है कि रोजे की एक और तकसीम, जिसका नाम हम एक हकीकी तकसीम रख सकते हैं, रोजे की हकीकी तकसीम, और वो इस तरह है कि रोजे को बुजुर्गान ने और उलमा ने तीन मराहल में तकसीम किया है। पहला मरहला रोजे का ये है कि रोजेदार रोजे की हालत में वो चीजें जिन्हें मुबतलात रोजा कहा जाता है, जिस तरह खाना पीना है, इनसे परहेज करता है।
ये भी जो कहा गया कि नौ चीजों से परहेज करना चाहिए ताकि आपका रोजा बातिल ना हो।
बिल्कुल, ये जो मुबतलात रोजा है इनसे परहेज अगर कोई करे तो उसको हम कहते हैं ये शख्स रोजादार,
रोजादार है। बिल्कुल,
लेकिन ये रोजे का इब्तदाई मरहला है, सिर्फ नाम रखवाने के लिए कि ये शख्स रोजादार है और मुबतलात रोजा का इर्तिकाब नहीं कर रहा, इसको रोजेदार का एक नाम दिया जा सकता है। ये पहला मरहला है रोजे का। लेकिन हकीकी रोजा इससे थोड़ा ऊपर है, और वो दूसरी किस्म जो रोजे की हम यहां पर कर सकते हैं वो ये है कि इंसान के ये जो मुबतलात रोजा है इनके अलावा इंसान के जितने भी आज़ा और जवारे हैं वो भी रोजे से हो। बस इंसान की आंख रोजे से हो। क्या मतलब आंख रोजे से हो? यानी जो चीजें इस आंख के लिए हराम करार दी गई हैं उसका वो इर्तिकाब ना करे, या इंसान का कान रोजे से हो।
रोजे से हो,
यानी जो चीजें शरीयत ने मना की हैं कि ये कान हमारा उनको सुन, जिस तरह मौसीकी है, जिस तरह गीबत है किसी की, इन चीजों का सुनना अपने ऊपर रोजेदार शख्स अपने ऊपर हराम करार दे। इसी तरह जबान है इंसान की, وہ متوجہ ہو کہ آج میں روزے سے ہوں، ساتھ میرے کان بھی روزے سے ہیں، میری زبان بھی روزے سے ہے، میری آنکھیں بھی روزے سے ہیں، تمام اعضاء و جوارے جب روزے سے ہوں گے اور انسان متوجہ ہوگا کہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ دوسرا مرحلہ ہے روزے کا.
یعنی انسان کا ہر عضو جو ہے وہ روزے سے ہونا ہے،
اعضاء و جوارے انسان کے، اس طرف انسان متوجہ ہو کہ یہ سارے کے سارے اعضاء میرے بھی روزے سے ہیں، ان مبتلات کے علاوہ ان کی طرف بھی انسان متوجہ. یہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں روزے کی دوسری قسم یا دوسرا مرحلہ،
مرحلہ روزے کا.
اور تیسرا مرحلہ جو عروج ہے روزے کا اور جو کمال ہے، اور یہ شاید ہی اس کا حصول ایک عام انسان کے لیے ممکن تو یقیناً ہے لیکن مشکل ہے، بہت مشکل ہے کہ ہم کوشش کرنی چاہیے ہمیں، اور اسی لیے میں بیان بھی کر رہا ہوں کہ ہم سارے اس طرف آئیں کہ اس روزے کی قسم کو اپنے لیے اپنائیں. اور عرفاء جس طرح بیان کرتے ہیں اور بزرگان علماء جس روزے کی طرف تلقین کرتے ہیں، وہ روزے کی یہی تیسری قسم ہے کہ جب آپ نے مبتلات کو بھی چھوڑ دیا، اعضاء و جوارے کا بھی پرہیز کر لیا کہ یہ سارے کے سارے روزے سے ہیں، اس کے بعد تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ انسان کی فکر روزے سے ہو، کہ انسان فکری اعتبار سے صرف اور صرف متوجہ اس ذات کی طرف کہ میں نے یہ جو سارے امور چھوڑے ہیں وہ کس کے لیے چھوڑے ہیں، اور اس روزے کا مقصد کیا ہے، میرے روزہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ میں لقائے پروردگار تک پہنچ سکوں، میں قرب پروردگار حاصل کر سکوں. اور یہ حقیقی روزہ ہے کہ جب انسان ان مبتلات کو چھوڑ دے، اعضاء و جوارے اس کے روزے سے ہوں، اور اس کے بعد فکری اعتبار سے متوجہ ہو ہر وقت، اس کی فکر صرف وہی سوچے جو مرضی پروردگار ہے، پھر یہ حقیقی روزے پر فائز شخص ہے. اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ واقعاً حقیقتاً روزے دار ہے، اور وہی روزہ اس نے رکھا ہے جو مرضی پروردگار،
مرضی پروردگار.
یہ ایسی اقسام ہے روزے کی جس کی طرف علماء نے اور بزرگان نے ہماری توجہ دلائی ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ کوئی محال کام نہیں ہے. تمرین کے ساتھ، مشق کے ساتھ اور ریاضت کے ساتھ انسان اس مرحلے پر بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے.
ایک یہ کہ ایک تمرین جو آپ نے کہی اور جو پہلا نقطہ تھا آپ کا بہت ہی اہم، وہ معرفت. جتنی بھی انسان کی معرفت ہوگی اس کی سطح اور روزے کی،
اصل میں جو اہمیت کی یہاں پر چیز ہے اور مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان احساس رکھتا ہو، محسوس کرتا ہو. کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام طور پر مریضوں کو رات کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے.
کیوں؟
وہ ایسا نہیں ہے کہ دن کو ان کو تکلیف نہیں ہوتی، دن کو اور امور کی طرف آنا جانا لگا رہتا ہے اور اس طرف متوجہ رہتے ہیں، اپنی تکلیف کو محسوس نہیں کر پاتے. لیکن رات کو جب وہ تنہا ہوتے ہیں تو اس وقت باقی ساری ایکٹیویٹیز ختم ہو جاتی ہیں،
بالکل
اس وقت وہ درد کو زیادہ محسوس کرنے لگتے ہیں. یہاں بھی یہی ہے کہ ہم اس حقیقت کو محسوس کریں کہ ہم کس کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں، اس وقت ہم متوجہ ہوں گے کہ ہاں میرے اعضاء و جوارے کیا کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ میں متوجہ ہوں کہ میں روزے دار ہوں. بعض اوقات ہم نے صبح سحری کی اور پھر ہاں جی فارغ ہو گئے کہ ہم نے کہا بس کھانا پینا چونکہ چھوڑ دیا ہے لہذا بس روزے سے ہیں. یہ حقیقی روزہ نہیں.
اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقیقی روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھتے ہیں کہ ہماری ٹیم نے یہاں پہ اس حصے میں کیا تیار کیا ہے. جی ہاں ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مہمان خدا، اور اس حصے میں ہم منتظر ہیں کہ ہماری ٹیم نے آپ کے لیے کیا خصوصی پیشکش تیار رکھی ہے، اور امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی. دیکھتے رہیے پروگرام.
رحمان رحیم. سرزمین بنگال میں ماہ رمضان المبارک پر جو دینی اور مذہبی پروگرام ہوتے ہیں، یوں تو وہ پروگرام تمامی ہندوستان میں منایا جاتا ہے اور تمامی مسلمان اس کو اپنے اپنے طریقے سے انجام دیتے ہیں، لیکن کچھ پروگرام ایسے ہیں کہ جو نمایاں ہیں اور مخصوص ہے اور صرف سرزمین ہندوستان میں بنگال میں ہی دیکھا جا سکتا ہے. جیسے کہ کچھ جوشیلے نوجوان ماہ رمضان میں سحری کے وقت وہ خود سے اٹھتے ہیں اور اٹھنے کے بعد گلیوں میں گھوم گھوم کر لوگوں کو بیدار کرتے ہیں، اٹھاتے ہیں اور نعرہ اللہ اکبر، या नात हम्द के ज़रिए से लोगों को उठा देते हैं, जगा देते हैं। क्योंकि हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों में जैसे कि मैंने देखा है कि वो माइकों से अज़ान के ज़रिए से या किसी भी तरीके से लोगों को उठाते हैं कि वक्त हो गया है, लेकिन बंगाल में ऐसा नहीं है। ये खसूसियत अब भी, ये मुनफरिद इम्तियाज़ बंगाल को है कि अब भी नौजवान इस तरीके से जो है वो लोगों को उठाते हैं। उसका एक फ़ायदा ये होता है कि ख़ुद उठाने वाले भी एक इश्क और ख़ास इलाके से माह रमज़ानुल मुबारक को अहमियत देते हैं और उठने वालों भी उनकी कद्र करते हैं, क्योंकि माह रमज़ान के आखिर में उनसे मिलन होता है, उनसे मिलते हैं। मिलने के बाद माह रमज़ानुल मुबारक पे इन नौजवानों को ख़ास कर माह रमज़ान का सहरा पहनाया जाता है, जो हिंदुस्तान में कहीं और देखा नहीं जाता। या जैसे हिंदुस्तान में दूसरी जगहों पर देखा जाता है कि पकौड़ियाँ तलते हैं या नई नई ऐसी ग़िज़ाएँ जो तली हुई होती हैं उनको इस्तेफादा करते हैं और खाते हैं, लेकिन बंगाल में ऐसा नहीं है। क्योंकि बंगाल में आबो हवा कुछ गर्म है, मंतका और ये इलाका गर्म होने की वजह से लोग ठंडी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जैसे नारियल का पानी पीते हैं या जो है वो दूसरे ऐसे फल फ्रूट खाते हैं कि जो इंसान की तबीयत को ठंडा और आराम रखे और ठंडक पहुँचाए।
जी हाँ नाज़रीन, आप देख रहे थे कि सरज़मीन बंगाल से ये एक क्लिप तैयार की गई थी कि किस तरह से बंगाल में रोज़ा रखते हैं लोग और क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। एक मुख्तसर सी गुजारिश थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आगे चल के भी इंशाल्लाह अगले प्रोग्रामों में हर रोज़ इसी तरह से एक न एक किसी खत्ते से हमारी टीम ने गुजारिशें तैयार की हैं ताकि आपको उस खत्ते से आशना कराए कि किस तरह से वहाँ रोज़ा रखा जाता है और लोग क्या इस्तेमाल करते हैं और किस तरीके से सहरी के लिए दूसरे लोगों को आमादा करते हैं। जी कबला, चूँकि मुख्तलिफ तरीके होते हैं मसलन मुख्तलिफ जगहों पर कि सहरी के दिन या तो अजान पढ़ते, यहाँ खासकर सरज़मीन ईरान में अजान पढ़ी जाती है। हमारे यहाँ भी शहरों में या गाँव में मुख्तलिफ नवियत के लोग होते हैं कि जो या तो कुछ कोई चीज़ बजाते हैं फिर उसके ज़रिए से लोगों को जगाते हैं। बहुत ही अच्छा सिलसिला है कि रोज़ादारों को जगाना और रोज़ादारों को रोज़े के लिए आमादा करना। मैं यहाँ पे अगले सवाल की तरफ आता हूँ। देखिए, आपने तो बहुत ही अच्छा सिलसिला हमारा चल रहा है गुफ्तगू का, एक एक अहमियत रमज़ान भी बयान हो गई, मकाम क्या है रमज़ान का, फिर उसके बाद मारिफत होनी चाहिए, मारिफत किस हद तक होनी चाहिए, हकीकी रोज़ा किसे कहते हैं। यहाँ पर एक चीज़ की किल्लत है भी, मैं चाहता हूँ उसको भी आप यहाँ पर पुर कीजिए, वो है रोज़ादार। खुद रोज़ेदार जो इस रोज़े में है, रमज़ान में है, इसका मकाम और इसकी जगह कहाँ पे?
अर्ज करूँ आपकी खिदमत में कि जब हम देखते हैं कि इतने फजाइल और इतने मरातब और कमालात माह मुबारक रमज़ान के बयान हुए हैं, तो ये सब के सब कमालात और सब के सब फजीलतें किसके लिए बयान की जा रही? सिर्फ उस शख्स के लिए जो ये उमूर अंजाम देता है, जो रोज़ादार के इस लकब से मुलक्कब होता है, जो अपने आप को रोज़ादार कहलवाता है। इसके लिए हम जब इरशादात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ तवज्जो करते हैं तो हम देखते हैं कि कई किस्म की अहादीस हमारे सामने आती हैं कि जिसमें रोज़ेदार के मकाम को इंतहाई आसन अंदाज में बयान किया गया है। जिनमें से एक हदीस जो अभी मुझे याद आ रही है वो ये है कि लिकुल शैइन ज़कात, हर चीज के लिए कोई ना कोई ज़कात तारीफ की गई है। वा ज़कातुल अब्दान अस्सौम, कि इंसान के जो बदन है और जिस्म है उसकी ज़कात रोजा करार दिया गया है। या एक और मकाम पर पैगंबर गिरामी इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि रोज़ादार का मकाम यह है कि अस्साइमो फी इबादत है, कि साइम जो है, जो रोज़ादार है, वो रोज़े की हालत में तमाम का तमाम मराहिल, जितना भी वक्त उस पर यह लफ्ज़ सादिक आता है कि वो रोज़ादार है, वो क्या है, हालत इबादत में। फिर फरमाते हैं वह इन काना ना इमन अला फराशी, अगरचे वो अपने बिस्तर पर सो रहा है लेकिन चूंकि रोजादार है लिहाजा वो इबादत में है। कल भी हमने अर्ज किया था
बिल्कुल आपने
कि नौमकुम फी है इबादत, इस महीने में रोजेदार की नींद इबादत है। उसी حدیث کا تتمہ کہہ لیجئے کہ یہاں پر ارشاد فرمایا کہ وَإِن كَانَ نَائِمًا عَلَى فِرَاشِهِ، لیکن یہاں پر ایک شرط بیان کی کہ یہ روزہ دار حالت عبادت میں ہے اگرچہ بستر پر سو ہی کیوں نہ رہا ہو، تب بھی یہ حالت عبادت میں ہے، لیکن ایک کام اس کو نہیں کرنا، مَا لَمْ يَغْتَبْ مُسْلِمًا، کہ جب تک وہ کسی مسلمان کی غیبت نہ کرے. یعنی غیبت کرنا ایک اتنا برا گناہ ہے اور اتنا بڑا گناہ ہے جو انسان کو اس عظیم حالت سے باہر لے جاتا ہے. پس روزے دار کا انتہائی عظیم مقام ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے امور ہیں جس سے روزہ دار کو منع کیا گیا ہے کہ یہ کام نہیں کرنے. وہ اسی خطبہ جس کی طرف کل میں نے اشارہ کیا تھا، اس میں یہی تھا کہ ماہ مبارک رمضان میں شیطان کو زنجیر سے باندھ دیا گیا ہے، لیکن شیطان کو تو باندھ دیا جاتا ہے، ہم خود جا کے اس کو کھول کے لے آتے ہیں، اور ایسی حرکات خدا نہ کرے نعوذ باللہ کہ ہمارے ناظرین میں سے کوئی ایسا شخص ہو کہ جو اس طرح کی حرکات میں مبتلا ہو، کہ ایسے گناہ جس کو ہم بعض اوقات گناہ ہی نہیں سمجھتے غیبت بڑے آرام
سے غیبت کرنا ہے، بالکل ایک مرض ہے، ایک بیماری،
ایسا مرض ہے جس کو ہم مرض تلقی نہیں کرتے، سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ یہ بھی کوئی گناہ ہو سکتا ہے، عادی ہو گیا ہمارے لیے،
تفریح ہو گئی، بعض لوگوں کے لیے تفریح،
جی بالکل ایسے ہی. تو یہاں پر اس حدیث کے روح سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ روزہ دار حالت عبادت میں ہے اگرچہ سوئی کیوں نہ رہا ہو، لیکن ایک شرط کے ساتھ، کہ وہ کسی مسلمان کی غیبت نہ کرے. یعنی ساتھ یہ تنبیہ ہو رہی ہے کہ اپنی عبادت کو اگر آپ نے محفوظ رکھنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. یا ایک میں سمجھتا ہوں عروج ہے روزے دار کی فضیلت کا اور اس کے کمال کا، کہ ہم دیکھتے ہیں جو شخص بھی روزہ رکھتا ہے اس کے چونکہ معدہ انسان کا خالی ہوتا ہے تو اس کے منہ سے ایک خاص قسم کی سمیل آتی ہے، بو آتی ہے. یہ ہر انسان دن میں چار مرتبہ بھی کوئی توت برش کرے اس کے باوجود یہ چیز ہے چونکہ معدہ خالی ہوتا ہے. اس بارے میں پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بڑا نورانی جملہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ الخلوف، اسی جو روزے دار کے منہ سے بو آتی ہے اس کو خلوف کہا جاتا ہے، الخلوف فم السائم، جو سائم کے منہ سے وہ خاص قسم کی سمیل آتی ہے، عند اللہ اطیب من ریح المسک، وہ اتنی پسندیدہ ہے پروردگار کو کہ مسک کی خوشبو سے بھی زیادہ عند اللہ اس کا مقام ہے.
سبحان اللہ،
یہ میں سمجھتا ہوں روزہ دار کا بہت بڑا مقام ہے کہ ایک ایسی چیز جس کو ہم سب بڑا منفی سمجھتے ہیں اور بہت برا سمجھتے ہیں اور انسان کی طبیعت اس سے کراہت کرتی ہے، لیکن جب اس کی نسبت چونکہ روزہ دار کی طرف ہے، جب اس کی طرف ہم توجہ کرتے ہیں تو عند اللہ اطیب من ریح المسک، پیغمبر گرامی اسلام کا نورانی جملہ ہے، کوئی معمولی کسی عام انسان کا جملہ نہیں ہے. لہذا یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس روزے دار کی منزلت اور مقام کیا ہے.
مقام کیا ہے، بالکل بجا فرمایا آپ نے. عام طور سے یہی یعنی ایک نگیٹو اگر اس کو مانا جائے، ہم مانتے ہیں اس کو عیب مانتے ہیں ہم، کہ یہ بو اور مہک جو آتی ہے ان سے خود روزہ دار بھی پرہیز کرتا ہے کہ دوسروں سے بات نہ کرے یا دوسروں کے سامنے نہ جائے، اور دوسرے سامنے والے بھی پرہیز کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ نہ جائے. اور آپ نے اس نورانی جملے سے ان کا مقام یعنی روزہ داروں کا مقام اتنا بلند فرمایا کہ واقعا جو ہے انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے. اور خاص کر آپ نے ایک نقطے کی طرف اشارہ کیا تھا، یہاں پہ ایک خدشہ ہے میرے ذہن میں، وہ یہ کہ آپ نے فرمایا تھا کہ آخری مرحلہ جو ہے روزہ دار کا روزہ رکھنے کا وہ یہ ہے کہ انسان کی فکر اور اس کی سوچ جو ہے وہ بھی روزہ سے ہو. کیا یہاں پہ انسان کو صرف یعنی خدا کی فکر و ذکر میں رہنا چاہیے، انسان اپنی دنیاوی امور میں نہیں رہ سکتا، نہیں سوچنا چاہیے؟
نہ،
یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ناظرین کے ذہن میں،
میں
چاہتا کہ آپ اس کی تھوڑی بہت وضاحت فرمائیں.
بالکل، ناظرین کی خدمت میں عرض کروں کہ اس فکر سے مراد یہ ہے کہ انسان کی فکر روزے سے ہو، یعنی وہ کوئی ایسی سوچ نہ سوچے جو مرضی پروردگار کے خلاف، یہی گناہ کی فکر، یہی مختلف قسم کے افکار جو انسان پر شیطان کی طرف سے القا ہوتے رہتے ہیں، شہوانی افکار ہیں انسان کے، کسی کی عداوت عناد کے بارے میں فکر کرنا، کسی سے حسد کرنا، کسی سے بغض کرنا، کسی سے کینہ رکھنا، یہی کسی کے بارے میں بری سوچ سوچنا، چونکہ جہاں پر ہمیں حقوق اللہ کا خیال رکھنا ہے وہاں حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کی فکر روزے سے ہو، یعنی انسان کی فکر وہی امور سوچے جو پروردگار کی مرضی کے مطابق ہو، ورنہ جو دنیاوی امور ہیں، دنیاوی امور میں جہاں تک آپ کو اجازت دی گئی ہے، مثلا ایک شخص کام کرتا ہے رزق کا حصول اس کے لیے جاتا ہے، یہ سب کے سب مرضی پروردگار کے عین مطابق ہیں،
بالکل،
جب تک دنیا آپ کا ہدف اور مقصد نہ بنے،
صحیح.
یہ کیا ہے، ایک وسیلہ ہے کہ اس کے ذریعے آپ اپنے بال بچوں کا پیٹ پالیں، اس سے استفادہ کریں دنیا سے، یہ سب کی سب اچھی فکریں ہیں. یہ فکر کا روزے سے ہونا، اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی گناہ کی فکر آپ نہ کریں، کسی حرام کام کی فکر نہ کریں، وہ فکر آ کے آپ کی جو عبادت ہے، جو آپ روزے سے ہیں اور ایک عظیم عبادت میں مصروف ہیں، اس عبادت کی توجہ کسی اور طرف لے جائے گی. یہ فکر جو ہے وہ اچھی فکر نہیں ہے، اس سے پرہیز کرنے کا نام ہے کہ انسان روزے دار فکری اعتبار سے بھی روزے سے ہو، یعنی ہر وہ فکر انسان بجا لائے جو پروردگار کی مرضی کے مطابق ہو. اسی لیے تو قرآن میں ارشاد ہوا ہے، اسی کے ذیل میں پیغمبر گرامی اسلام کے بارے میں ارشاد ہوا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو کچھ پیغمبر گرامی اسلام نے ہمیں بتایا وہ کیا ہے، وہ سب کی سب شریعت ہے، فروعات شریعت کی وضاحت ہے، یہ ساری کی ساری انسان کے لیے کمال کے راستے کو متعین کرنے کے لیے، طے کرنے کے لیے ہے، اس میں کوئی عرض نہیں ہے، ان کی فکر کرنے میں بھی کوئی عرض نہیں. لیکن ہماری جو بات ہے اور ہماری جو گفتگو ہے وہ ان امور کی طرف ہے جو ہمارے راستے کا سد راہ بنتی ہے، رکاوٹ بنتی ہیں، اور وہ گناہ ہے.
بہت بہت شکریہ جناب جابر صاحب، انشاءاللہ جو بھی مطالب رہ گئے انشاءاللہ کل آپ سے استفادہ کریں گے. یہاں پہ آپ سے خدا حافظی کرتے ہیں. جی ہاں ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام مہمان خدا، اور یہاں پہ بہت ہی عظیم مطالب تھے. ہمیں لکھیے گا، ای میلز کیجئے، ہماری ویب سائٹ چیک کیجئے، اور ہمیں اپنے مفید مشورے دیجئے. کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، دوبارہ یہی پروگرام لے کے یہیں پہ اور ایک اور کڑی کے ساتھ آپ کی خدمت میں آئیں گے. تب تک کے لیے اجازت، خدا حافظ.